أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. سورة مباركة بني إسرائيل آيات نمبر 81 سے آيات نمبر 92 81 سے 92. گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ نماز کے اوقات پر پروردگار عالم نے گفتگو فرمائی، پھر پیغمبر اکرم کی ایک اضافی ذمہ داری نماز شب، نماز تہجد کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ہی مقام شفاعت، مقام محمود پر بات کی، اور پھر اس کے بعد ایک دعا تعلیم کی جو کئی علماء کے نزدیک فتح مکہ سے پہلے پڑھنے کے لیے نازل ہوئی، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ وقر رب ادخلنی مدخلا صدقین، یہ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب، میرا داخلہ ہو سچائی کے ساتھ، میرا خروج ہو سچائی کے ساتھ، اور مجھے اپنے پاس سے ایک طاقتور مددگار عطا فرما. وقل جا الحق، یہاں سے آج کا صفحہ شروع ہوتا ہے. وقل، اور اے حبیب کہہ دیجئے، جا الحق وزہق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کانا زہوقا، یقیناً باطل تو مٹنے والا ہی ہے. اور یہ آیت بھی فتح مکہ سے پہلے بظاہر نازل ہوئی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اندر بتوں کو چھڑی سے گرا رہے تھے، اس موقع پر اس آیت کی تلاوت کرتے جا رہے تھے. پھر جو وہ بت جو اوپر کی طرف تھے، کہ جو ہاتھ سے نہیں توڑے جا سکتے تھے، پھر ان کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر بلند کیا، اور امیر المومنین نے بت شکنی کا شرف حاصل کیا. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، اس میں پروردگار عالم قرآن مجید کی کچھ صفات بیان کر رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم اتارتے ہیں اس قرآن کو، مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ، جو شفا اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. یعنی ظاہر ہے کہ اگر اس نسخے کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر اسے استفادہ بھی نہیں کر سکو گے. شفا ہے، روحانی اعتبار سے تو بے شک ہے کہ انسان کتنی ہی اخلاقی بیماریوں سے شفا حاصل کرتا ہے قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے سے، اور رحمت بھی ہے صاحبان ایمان کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص ظالم ہے، ولا یزید الظالمین الا خسارہ، تو اسے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے خسارے ہی میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، وہ اور زیادہ کوڑھے گا، وہ اور زیادہ جو حق اور حقیقت ہے اس سے دور ہوگا، اس لیے کہ وہ ظلم سے دستبردار نہیں ہو رہا. ظلم سے متصف ہونا ہدایت سے دوری کا سبب ہے. یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ پروردگار عالم ظالموں کو پھر ان کی گمراہی کے اندر چھوڑ دیتا ہے، تو پھر قرآن کی آیتیں بھی انہیں فائدہ نہیں پہنچا پاتی. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ روگردانی اختیار کرتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ انسان کون ہے؟ یہ وہی ظالمین ہے کہ جن کی طرف ابھی متوجہ کیا گیا، کہ ان کا اپنا مزاج اس طرح کا بنا ہوا ہے، جس کو آگے شاکلہ سے تعبیر کیا جائے گا، کہ جب ان کے اوپر ہم نعمت نازل کرتے ہیں تو وہ روگردانی کرتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ منعم کی طرف توجہ کرے، سجدہ شکر ادا کرے، پروردگار پر ایمان لے آئے، وہ اور زیادہ اپنا منہ پھراتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس کے لیے کوئی خرابی ہوتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، بے آس ہو جاتا ہے. کل، اے حبیب کہہ دیجئے، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی اپنے طریقے، اپنے اخلاق کے اوپر، اپنی طبیعت کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اسی پر عمل کرتا ہے. یعنی یہاں پر اس منفی پہلو کو بتا کر اس مثبت پہلو کی طرف خود بخود ذہن کو متوجہ کیا گیا، کہ جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں جب ان کو نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے تب بھی وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ ان تمام تر چیزوں کو ایک امتحان کے طور پر دیکھتے ہیں، پروردگار عالم کے ایک لطف کے طور پر دیکھتے ہیں. یہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے شاکلہ پر عمل کرتا ہے، یعنی جو جس نے اپنا مزاج بنا لیا، اسی سے انسان کے اخلاق کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، کہ جو اس نے اپنے اخلاقی تربیت کی ہوگی اس کے مطابق ہی وہ اپنے اعمال کو مرتب کرے گا، اس کے ایکشنز اسی کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں. ربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا، تو تمہارا رب جو ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے راستے پر چلنے والا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے حبیب، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق. قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. یعنی روح کی حقیقت کو معلوم کرنا نہ تمہارے ذہن کی وسعت کے مطابق ہے اور نہ ہی تمہارے لیے فائدہ مند، مگر اتنا سمجھنا تمہارے لیے ضروری ہے کہ یہ روح از خود نہیں ہے بلکہ پروردگار کے ارادے کا نتیجہ ہے، اس لیے اس کی راہ میں صرف ہونا اور اس کے کام آنا چاہیے. اب یہاں پر خود یہ سوال کہ جو الروح کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد کیا ہے، ذہن فوراً چلا جاتا ہے کہ جس میں انسانی کے اندر روح کار فرما ہے یہ اسی کے بارے میں سوال ہے، اور بہت سے مفسرین نے اسی کو بیان بھی کیا ہے. مگر روح کا ایک اطلاق خود قرآن مجید کے اوپر، وہی پروردگار کے اوپر بھی ہوا ہے اور خود قرآن مجید کے اندر ہوا ہے، لہذا یہ بھی کہا گیا کہ خود جو قرآن مجید ہے اس کے بارے میں بھی اگر تم غور کر رہے ہو تو غور ضرور کرو، مگر اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کی حقیقت کاملہ تم سمجھ پاؤ گے کمپلیٹلی ان ٹوٹل تو وہ نہیں ہو پائے گا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ اپنے رب کی طرف سے تم سمجھو، تو جسم میں دوڑنے والی روح وہ بھی ایسا ہی معاملہ ہے، خود یہ جو وحی ہے اس کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے، اس سے جو ہدایت لینی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آگے جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم اپنی قدرت کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے اور پیغمبر اکرم کے مرتبے اور مقام کو بھی سمجھاتا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَلَا إِن شَئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے اسے بھی لے لیں، سلب کر لیں. ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر آپ ہمارے مقابلے میں اپنے لیے کوئی کام بنانے والا نہ پائیں گے. الا رحمتا من ربک، سوائے اپنے پروردگار کی رحمت کے. ان فضله كان عليك كبيرا، یقیناً آپ کے رب کا فضل آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے، کبیر یعنی بہت زیادہ ہے. اب اس کے بعد یہ بات ذہن نشین رکھنے والی ہے کہ پروردگار عالم نے گویا یہ سمجھایا ہے کہ یہ علم آپ کا ذاتی نہیں ہے، اللہ کے فیض اور عطا سے ہے، اور اس علم کا تحفظ چاہے سہو سے ہو، نسیان یعنی بھولنے سے ہو جو امر اختیاری نہیں ہوتا، یہ اللہ کے لطف خاص کا نتیجہ ہے، اور یہ عصمت کا ایک پہلو بھی ہے. ایک پہلو تو عصمت کا یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، یہ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر انسان کے اختیار کا بہت زیادہ دخل ہے کہ پروردگار عالم نے ایک انسان کو اس بات کا اختیار دیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ لطف ربانی خاص کہ جس کے اندر سہو نسیان خطا سے بری ہونا، یعنی کہ بائی چانس بھی کوئی مسٹیک نہ ہونے پائے، اور عصمت میں یہ دونوں جو حصے ہیں وہ شامل ہیں. اس لیے بحیثیت مجموعی علماء یہ کہتے ہیں کہ عصمت لطف خاص کا نام ہے، لیکن اس سے پیغمبر کے ارادی کارنامے کی عظمت کو نظر انداز کرنا صحیح نہیں. یہ لطف خاص بھی ہر ایک کے شامل حال نہیں ہوتا. علم الہی میں صلاحیت ظرف کی ضرورت ہوتی ہے، جو سورہ انعام کے اندر پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا منصب کہاں رکھے، یعنی جس کو خدا اہل دیکھتا ہے پروردگار اس صاحب کمال کو اس منصب کے حوالے، اور یہ منصب اس کے حوالے کر دیتا ہے. یہ علامہ سید علی نقوی صاحب نے بہت عمدہ اس کی تشریح فرمائی ہے. پھر اس کے بعد قرآن کی عظمت کو سمجھایا کہ قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل بنا لائیں، اس کا جواب لے آئیں، لا یاتون بمثل ہی نہیں لا سکیں گے اس کا جواب، اس کا مثل، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. یہ قرآن مجید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ خالدہ ہے، یعنی ایور گرین میریکل ہے. قیامت تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اثبات کرتا رہے گا، لہذا اس کا جواب لوگ نہیں لا سکیں گے، ورنہ رسالت کا کوئی ثبوت ہمارے پاس باقی نہیں رہے گا فی زمانہ. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے رخ بدل بدل کر لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں پیش کر دی ہیں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر لوگوں کی اکثریت سوائے ناشکرپن کے اور کچھ بھی نہیں کرتی، انکار ہی کرتے رہتے ہیں اور ناشکرپن کا ہی مظاہرہ کرتے رہتے ہیں. یہ وہی ظلم کرنے والے کہ جو قرآن مجید سے نہ شفا حاصل کرتے ہیں نہ رحمت حاصل کرتے ہیں، بلکہ اس سے ناشکرپن ہی میں اپنا اضافہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا انداز یہ ہے، اپنی شاکلہ کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. وقالو، اور انہوں نے کہا، لن نؤمن لک، یہاں سے وہ فرمائشی معجزات کی ایک فہرست ہے کہ جو ہمارے سامنے بیان ہو رہی ہے، اس میں سے کچھ اس صفحے پر ہے کچھ اگلے صفحے پر ہے. تو جو اس صفحے پر ہے ان کی تعداد تقریباً 4 ہے، اور اس کے بعد جو اگلے صفحے پر ہیں وہ 3 ہیں. کل ملا کر یہ 7 مطالبات انہوں نے کیے، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے تم پر جب تک تم زمین سے چشمہ جاری نہ کر دو، او تکون لک جنت من نخیل و عنب، یا تمہارے لیے ایک باغ ہو کھجور کا انگور کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، کہ جس کے درمیان میں سے نہریں پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگیں۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں، پھر اس کے بعد تیسری چیز، او تسقط السماء، یا آسمان ہم پر گر پڑے، کما زعمت علینا، جیسے تمہارا خیال ہے کہ سفن یہ آسمان ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گر پڑے، او یاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا تم اللہ اور ملائکہ کو قبیلہ قبیلہ فوج فوج بنا کر گروہ گروہ بنا کر ہمارے سامنے لے آؤ۔ یہ چار مطالبات اس صفحے پر آئے، اس کے بعد تین اور مطالبے ہیں وہ اگلے صفحے پر آئیں گے، کہ تمہارے لیے سونے کا ایک گھر ہو، اسی طریقے سے آسمان کی طرف تم سیڑھی لے کر چڑھ جاؤ، اور اس کے بعد پھر آسمان سے کوئی کتاب ہمارے اوپر نازل ہو کہ جس کو ہم پڑھیں۔ یہ سات کل مطالبات ہیں جو ان کا جواب دیا گیا، وہ اس پر بھی انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 93 سے آیت نمبر 100، ہم یہ پڑھ چکے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کی عظمت کا، اس کے معجزہ ہونے کا ذکر فرمایا، اور یہ وہی معجزہ ہے کہ جو معجزہ خالدہ ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معجزہ ہے۔ ظاہر ہے کہ مادی معجزات جتنے بھی ہوں گے وہ اسی وقت تک ہوں گے کہ جب ان کو دیکھنے والے آبزرو کر رہے ہیں، ان کے مشاہدے میں ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے تو یہ بھی ایک رپورٹ کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو اگر خبر متواتر کے ذریعے ان تک پہنچے تو یقیناً وہ یقین کا باعث ہوگی، ورنہ ان کے لیے وہ ایک زن آور یا کنجیکچر کی حد تک ہوگا معاملہ۔ اور قرآن مجید تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معجزہ ہے۔ لہٰذا جنوں اور انسانوں کو بار بار دعوت دی گئی، یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ اس جیسا قرآن بنا کر لے آؤ اور ایک دوسرے کی مدد کرو، نہیں کر سکو گے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی جو عظمت کے پہلو ہیں ان میں سے ایک کو بیان کیا گیا، کہ اس میں ہم نے دوؤں کے لیے طرح طرح کی مثالیں پیش کر دی ہیں۔ مگر پھر کفار اور مشرکین نے جو مطالبہ کیا تھا، جو من پسند فرمائشی معجزات کا، اس میں سے ایک فہرست ہمارے سامنے بیان کی گئی کہ رسول سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ زمین سے چشمہ جاری کروا دیں، یا آپ کے لیے ایک باغ ہو کہ جس کے اندر کھجور کے درخت ہو، انگور ہو، اور وہاں سے پھر نہریں پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگے، یا آسمان ہی کو ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیا جائے، یا اللہ اور ملائکہ کو فوج بنا کر گروہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے۔ یہ چار وہ مطالبے تھے جو گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھے۔ وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے، او یکون لک بیتم من زخرف، یا تمہارے لیے ہو ایک سونے کا گھر، او ترک فی السماء، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، ولن نؤمن لرقیک، اور تمہارے آسمان پر چڑھ جانے پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے کوئی کتاب لے آئیں، لکھی ہوئی کتاب، کہ جس کو ہم پڑھیں۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، سبحان ربی، میرا رب بے عیب ہے، هل كنت الا بشر رسولا، کہ میں ایک بشر کے علاوہ بھی کچھ ہوں کہ جس کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی میرا کام جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں خدا کے ساتھ شریف ہو اور تمہارے من پسند معجزات جو ہیں وہ تمہارے سامنے پیش کرنا شروع کر دوں۔ ما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کوئی بھی رسول جب تک اذن پروردگار نہ ہو تب تک وہ کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا، نہ وہ دکھائے گا۔ معجزہ کوئی تماشا نہیں ہے، بلکہ معجزہ اس عمل کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے جسٹیفائی کیا جا سکے کہ یہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے الہی نمائندگی کا، یہ دعویٰ بالکل درست ہے، یہ غلط دعویٰ نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے قرآن مجید کو بطور معجزہ پیش کیا، اور پیغمبر اکرم کے اس کے علاوہ بھی اتنے معجزات آ گئے کہ جس سے اطمینان اور یقین کرنے والے کے لیے یقین حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ خود اس سورے کا آغاز ہوا ہے معراج کے معجزے کے ذکر سے، تو یہ تمام تر چیزیں سیٹسفائی کرنے کے لیے بہت کافی ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص صرف تمسخر کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، یا بات سے بات نکالنے کے لیے معجزات کا مطالبہ کرتا رہے تو یہ غیر سنجیدہ مطالبات ہیں۔ اگر یہ سارے مطالبات پورے بھی کر دیے جائیں اور پھر اس کے بعد ایک فہرست رکھ دی جائے کہ اب ان معجزات کو پورا کر کے دکھائیے، جیسے کہ ہم یہاں دیکھ بھی رہے ہیں خود اسی فہرست میں جو مطالبات کیے گئے ان میں کیا ہے، آسمان پر آپ چڑھ جائیں پہلے یہ کہا گیا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا پھر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے اگر آسمان پر آپ کو چڑھتا ہوا بھی دیکھ لیں، مگر یہ کہ آپ وہاں سے پھر کوئی تحریری کتاب لے کر آ جائیے جس کو ہم مطالعہ کریں، جس کو ہم پڑھیں۔ تو جو حجت تمام کرنے کے لیے جتنے معجزات ضرورت تھے وہ دکھا دیے گئے، اور قرآن معجزہ خالدہ کے عنوان سے پیش کر دیا گیا۔ آگے پھر پروردگار فرماتا ہے وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدیٰ الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، لوگوں کو نہیں روکا ایمان لانے سے جب ان کے پاس ہدایت آئی، مگر یہ کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنایا ہے۔ یعنی آپ غور فرمائیے تو ہمیں محسوس ہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے انکار رسالت کیا ہے بربنائے بشریت، کہ اگر ایک شخص رسول ہے تو بشر کو رسول کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بعض سادہ لوح مسلمان ہی جوش محبت میں مگر یہ کہنے لگتے ہیں کہ اگر وہ رسول ہیں تو پھر بشر نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کافروں کا اعتراض کہ اگر بشر ہیں تو پھر رسول نہیں ہو سکتے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ رسول ہیں تو پھر بشر نہیں ہے۔ ایک انکار رسالت کرتا ہے بربنائے بشریت، اور دوسرا انکار بشریت کرتا ہے بربنائے رسالت، دونوں غلط ہیں۔ انسانیت کی جو معراج ہے، جو کمال ہے، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو اپنے اس عہدے کے لیے انتخاب کیا ہے۔ یہ انتخاب پہلے ہی سے ہے، مگر یہ پروردگار عالم کا انتخاب جس کے لیے ہوا وہ انسان ہی تھا، اور بے شک وہ نوری انسان تھا، بے شک وہ عام انسانوں جیسا نہیں تھا۔ انتخاب پروردگار خود بتا رہا ہے کہ یہ انسانوں میں ممتاز ترین افراد تھے، مگر بہرحال انسان تھے، اور ان کی انسانیت کا انکار کرنا قرآن مجید کی صریح آیتوں کا انکار بن جاتا ہے۔ لہذا دونوں چیزیں غلط ہیں، یہ کہہ دینا کہ بالکل ہم جیسے بشر تھے یہ غلط ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم سے بہت بہتر، بہت برتر، بہت اعلیٰ، بہت بڑھ کر اور نوری بشر تھے، پروردگار عالم نے ان کو منتخب کیا تھا۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے قل، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے لو کان فی الارض ملائکہ، کہ اگر زمین پر ملائکہ ہوتے، فرشتے ہوتے، یمشونا، جو چل رہے ہوتے، مطمئنین، اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے ان پر فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی پھر ظاہر ہے کہ ملائکہ کے لیے ملک یا فرشتوں ہی میں سے کوئی رسول ہو سکتا تھا جو ان کے لیے رول ماڈل بن سکے، مگر جب انسانوں کی بات آئے گی تو کسی انسان ہی کو، جو بہت اعلیٰ ہوگا، رسول بنایا جائے گا تاکہ وہ ان کے لیے نمونہ عمل بن سکے۔ کیونکہ اس کو صرف قاصد نہیں بننا ہے، اسے صرف خط ڈیلیور نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو ان کے لیے مرشد، رہنما بننا ہے۔ وہ روزہ رکھ کے دکھائے گا تو اس کو بھوک لگنی چاہیے جس طرح سے دوسرے انسانوں کو لگتی ہے، یہ اگر نماز پڑھے گا تو اس کو نیند آنی چاہیے جس طرح سے دوسرے افراد کو نیند آتی ہے، پھر یہ اگر بستر چھوڑے اور مصلے پر آئے تو رول ماڈل بن سکے گا۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ صرف انسان ہی سے ممکن ہو سکتے ہیں کہ وہ رول ماڈل بن سکے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے قل، اے حبیب کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، کہ اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے لیے میرے اور تمہارے بیچ میں، یعنی بالآخر بے شک پروردگار عالم جو ہے وہ گواہ ہے کہ اس نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ انہ کانا بے عباد ہی خبیرم بصیرا، وہ اپنے بندوں کی خبر بھی رکھتا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے، واقف بھی ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، جس کے اللہ ہدایت کرے تو وہ ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل فلن تجد لہم اولیاء من دونہ، اور جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے تو تم اس کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو سرپرست نہیں پاؤ گے۔ یہ بھی بالکل واضح، پروردگار عالم کسی کو گمراہی میں کیوں چھوڑے گا؟ اسی وقت کہ جب وہ ظالم ہے، جب وہ فاسق ہے، جب وہ گناہوں پر اصرار کرنے والا ہے، تو پھر پروردگار عالم اگر اسے گناہ پر چھوڑ دے تو اسے اگر گمراہی میں چھوڑ دے تو اسے پھر شکایت نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ زبردستی ہدایت دینا پروردگار عالم کی مشیت کے خلاف ہے۔ وہ نحشرہم یوم القیامہ علی وجوہہم عمیا و بکمن و صما، آخرت میں قیامت کے دن ہم ان کو محشور کریں گے، منہ کے بل اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت، جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم اس کی آگ کی تپش میں اضافہ کر دیں گے۔ یہ سارا عذاب ان کے اوپر کیوں ہوگا؟ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ سزا ہے ان کی اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا، اس کا کفران کیا۔ اس کو جھٹلا دیا. وکالو اور وہ کہنے لگے آئزہ کننا عظامن و رفاتا کہ جب ہم ہڈیا ہو جائیں گے ہمارے اجزاء بکھر جائیں گے انا لمبعوثون خلقا جدیدا تو کیا واپس سے ہمیں اثر نو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا. اولم یرو کہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض کہ اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا قادر وہ اللہ قادر ہے علی ان یخلق مثلہم کہ وہ ان جیسوں کو واپس سے زندہ کر دے. وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ اور اسی نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کی ہے جس میں کوئی شک نہیں. فاب الظالمون الا کفورا تو ظالم لوگ انکار کے سوا کچھ نہیں مانتے یعنی وہ اپنے انکار ہی میں لگے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے انکار ہی کو اپنا شعار بنایا ہوا ہے. قل اے حبیب کہہ دیجئے لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی کہ اگر تم اپنے رب کی رحمت کے تمام خزانوں کے مالک ہو جاتے اذن لمسکتم خشیت الانفاق تو بھی تم فاقے کے ڈر سے اپنے قبضے میں کر لیتے اور کچھ بھی خرچ نہ کرتے. وکان الانسان قطورا اور انسان بڑا کنجوس ہے یعنی یہ وہ چیز تھی کہ جس کی انسان کو اصلاح کرنے کی, جہاد اکبر کرنا تھا, تزکیہ نفس کرنا تھا, پاکیزگی اور صفائی کی طرف جانا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں دینے والا بنے نہ کہ روکنے والا بنے. یہاں پر حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا ایک تبصرہ ہے اس مقدس آیت کے مضمون کی تصدیق آج سے بڑھ کے شاید ہی کبھی ہوئی ہو جب ضروریات حیات قدرت کی طرف سے اکثر فراہم ہوتی ہیں مگر بیوپاری اور سرمایہ دار انہیں اپنے پاس بند کر دیتے ہیں, اس طرح لوگوں کو نہیں مل سکتی اور وہ دانے دانے کو ترستے ہیں. جو چور بازاری ہے اس کے نتیجے میں بھی لوگوں کے لیے مشکلات بڑھتی ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 111 101 سے 111 جس پر یہ سورہ مکمل بھی ہو رہا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیتیں جو بہت روشن تھیں واضح تھیں عطا کی تھیں. 9 آیتیں یعنی 9 معجزات. اب ظاہر ہے کہ معجزات تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے قرآن مجید میں بھی 9 سے زیادہ آئے ہیں مگر بظاہر ان 9 معجزات سے وہ معجزات مراد ہیں کہ جو خاص بنی اسرائیل سے بھی تعلق نہیں رکھتے بلکہ فرعون اور فرعونیوں کے لیے بھی کنونسنگ ہونے چاہیے تھے مگر انہوں نے ان کا انکار کر دیا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے گویا اسی ریفرنس سے بات کی ہے. اب یہ 9 معجزات کون سے ہیں تو اس میں سورہ آراف ہماری بہت رہنمائی کرتا ہے. اس کی آیت نمبر 133 کے اندر اور آیت نمبر 130 کے اندر پروردگار عالم نے ایک فہرست بیان کی ہے. 2 معجزات جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور ید بیضہ یعنی عصا کے ذریعے سے اس کو اجدہ میں تبدیل ہو جانا یا مختلف موقعوں پر اس سے جو کام لیا گیا یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت نمایاں معجزہ تھا. ہاتھ گریبان میں ڈالا اور باہر نکالا تو وہ چمکدار ہو گیا. یہ 2 معجزات تھے. ان کے علاوہ سورہ آراف کی آیت نمبر 133 میں پروردگار عالم نے جس فہرست کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے اس کے اندر اور بھی چیزیں شامل ہیں. ان میں ایک ہے طوفان, دوسرا ہے جوؤں کا عذاب, تیسرا ہے خود ٹڈیوں کا عذاب جس سے ان کی فصلوں کو بڑا نقصان پہنچا, پھر اس کے بعد مینڈکوں کے ذریعے سے ان کو مغلوب کرنا, پھر اس کے بعد خون ہی خون ہر طرف نظر آنا یہاں تک کہ دریائے نیل بھی گویا خون ہو جائے. یہ 5 فہرستیں 5 چیزیں ہمارے سامنے ایک فہرست کی صورت میں سورہ آراف کی آیت نمبر 133 میں بیان ہوئی. عصا اور ید بیضہ کو آپ ملا لیجئے تو 2 اور ہو گئی, یہ 7 ہو گئی. پھر اس کے بعد سورہ آراف کی آیت نمبر 130 میں 2 اور چیزیں بیان ہوئی ہیں, خوش سادی اور پھلوں کی کمی. یہ کل ملا کے 9 ایسے معجزات یقیناً بن جاتے ہیں کہ جن کا سامنا فرعون اور فرعونیوں کو بھی ہوا کرنا پڑا تھا اور جس کے سامنے وہ مغلوب ہوتے جاتے تھے مگر پھر بہرحال وہ لوگ انکار کر دیتے تھے. تو یہاں اس کا ایک ریفرنس یہ بھی بنتا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے معجزہ خالدہ ہونے کا ذکر کیا, پیغمبر اکرم کو بعض دیگر معجزات دکھائے مگر بہت سارے وہ معجزات جو دیگر انبیاء کو ملے تھے ویسے معجزات نظر نہ آئے, جس پر وہ لوگ اعتراض بھی کرتے تھے. جیسے ملتا جلتا اعتراض ہم پیچھے پڑ بھی چکے ہیں. پروردگار عالم اس کیس کو بھی پیش کر رہا ہے کہ دیکھ لو وہاں پر ہم نے اس طرح کے معجزات بھی دکھلائے اور انہوں نے قبول نہیں کیا، اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ اتنا بڑا معجزات قرآن کا تمہارے سامنے موجود ہے اور تم انہیں معجزات پر اصرار کر رہے ہو جیسے ان لوگوں نے ان معجزات کو دیکھ کر قبول کر دیا ہو. جس نے قبول کرنا ہوتا ہے وہ معجزے کی منطق سمجھتا ہے کہ اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، کہ رسالت کو اسٹیبلش کرنا ہے. وہ کافی معجزات دکھائے جا چکے ہیں جس کے بعد رسالت اسٹیبلش ہو گئی، جس کو نہیں ماننا وہ پھر اون کی طرح سے انکار کرتا. پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو 9 واضح معجزات عطا کیے. فاسأل بنی اسرائیل، سوال کریں بنی اسرائیل سے، یعنی پوچھ لو بنی اسرائیل سے. اذ جاءہم، جب ان کے پاس آئے. وقال لہ فرعون، تو فرعون نے کہا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، میرا تو خیال یہ ہے کہ اے موسیٰ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو یقیناً جانتا ہے کہ یہ صرف اور صرف آسمانوں اور زمین کے رب نے نازل کیا ہے روشن نشانیاں بنا کر. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تجھے سمجھنے میں کنفیوژن ہے، جو ایشو ہے وہ ماننے کا ہے، جاننے کا نہیں ہے. تو اس بات کو اچھی طرح جان چکا ہے کہ یہ تیرے رب کی طرف سے ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا، اور فرعون میرا خیال یہ ہے کہ تو ہلاک ہونے والا ہے. یعنی جب اتنی روشن نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تو قبول نہیں کرتا تو پھر ہلاکت تیرا مقدر ہو جائے گی. وَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو اس نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو ہٹائے، زمین سے جلا وطن کرے. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو ہم نے اس کو بھی غرق کر دیا اور جو اس کے ساتھ تھے ان سب کو بھی غرق کر دیا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس کے بعد ہم نے کہا بنی اسرائیل سے، اسکنوا الارض، کہ زمین میں رہو سکون کے ساتھ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب آخرت کا وعدہ آئے گا، وہ وقت آئے گا جب آخرت کا میدان سجے گا، قیامت آئے گی، تو تم سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا. وبالحق انزلنا ہو وبالحق نزل، اور حق کے ساتھ ہم نے اسے اتارا ہے اور حق ہی کے ساتھ وہ اترا ہے. یعنی ہم اتارنے والے ہیں، ہم نے جو اتارا ہے بالکل حق کے ساتھ، قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو اتارا ہے، اور یہ حق کے ساتھ ہی اترا ہے. یعنی جیسا ہم چاہتے تھے اسی طریقے سے اترا ہے، نہ جبریل امین کی طرف سے کسی قسم کی کوئی خیانت ہوئی معاذ اللہ، اور نہ ہی اس رسول نے پہنچانے میں کوئی کمی بیشی کی ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے تو آپ کو صرف اور صرف مبشر اور نذیر، یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، اور اس قرآن کو ہم نے الگ الگ حصوں میں اتارا ہے، جانتے ہیں گریجولی، تدریجن، بٹ بائی بٹ اس کو اتارا کیا لوگوں کے اوپر، تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے تلاوت کریں وقفے وقفے سے. ونزلناہ تنزیلا، اور ہم نے اسے تدریجی طور پر نازل کیا ہے. یعنی یہ جو فرق رکھا گیا ہے اس لیے کہ ایک ساتھ پوری کتاب نازل نہیں کی گئی، بلکہ آہستہ آہستہ وقفے وقفے سے اس کو نازل کیا گیا ہے. آپ ان کے سامنے تلاوت کریں تاکہ یہ مؤثر ہو اور لوگوں کے دل میں اس کا اثر زیادہ ہو سکے. وہ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ ان کا ایشو ہے، ان کا اپنا سوء اختیار ہے یا حسن اختیار ہے. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، آمنو بہی او لا تؤمنو، تم ایمان لاؤ اس پر یا ایمان نہ لاؤ. یعنی اب وہی والی بات کہ فورسفلی تمہیں مومن نہیں بنایا جائے گا. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، یقیناً وہ لوگ کہ جن کو پہلے سے علم دیا گیا ہے، اذا یتلا علیہم، جب ان کے سامنے اس کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. یعنی اتنا دل میں ان کے اثر پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اعضاء و جوارح سے اس کی ترجمانی ہونے لگتی ہے، اور وہ یہ کام کرتے ہیں کہ بے اختیار سجدے میں گر پڑتے ہیں. ویقولون، اور کہتے ہیں، سبحان ربنا، یقیناً ہمارا رب بے عیب ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا، اور وہ گر پڑتے ہیں منہ کے بل گریا کرتے ہوئے، روتے ہوئے، آنکھوں میں ان کے آنسو ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں جو تاثر ہے، جو خوف خدا کا احساس ہے، اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ظاہر ہے وہ اہل کتاب جو بالآخر اسلام قبول کر چکے اور کرتے رہیں گے، جب وہ اپنی کتابوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس میں نشانیوں کو اس رسول کے اوپر پورا تطبیق شدہ دیکھتے ہیں، تو پھر ان کے دل ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، آیتوں کو سنتے ہیں، اور ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے جو ان آیتوں کے اندر بیان کی گئی ہے. قل ادعوا اللہ، عبد الرحمن، اے حبیب کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. وہ ذات تو ایک ہی ہے نا، اللہ کہیں، رحمان کہیں، رحیم کہیں، قدیر کہیں، علیم کہیں، متکلم کہیں جو بھی کہیں ذات تو وہ ایک ہی ہے، یہ تو اس کے مختلف صفاتی نام ہیں، کیونکہ عرب مشرقین خاص طور پر لفظ رحمان سے وحشت کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَالرَّحْمَنِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کون ہے، تو یہاں پروردگار عالم نے اسی بات کو سمجھایا کہ حبیب ان کو کہہ دیجئے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، اَيَّن مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس طرح سے بھی تم پکارو سب اچھے نام اسی کے لیے، یعنی سب کمال و صفات ایسی کہ جو اس کے شان شان ہے وہ اس کے لیے ہیں، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، اور نہ اپنی نماز زور زور سے پڑھو اور نہ ہی آہستہ آہستہ چپکے چپکے پڑھو، وابتغ بین ذلک سبیلا، اور جو درمیان کا راستہ ہے وہ اختیار کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہی ہے کہ نماز کوئی سی بھی ہو، اس کا جو بھی طریقہ ہو، مگر پڑھتے وقت آواز کو چیخ چیخ کے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور بالکل دل ہی دل میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، بہرحال زبان سے اس کی ادائیگی ہو۔ اور پھر دوسرا پہلو وہ ہے کہ جس کی بنیاد پر نمازوں کی تقسیم ہوتی ہے، جہری اور افراطی۔ جہری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظہر اور عصر کے علاوہ جو نمازیں یعنی فجر، مغرب اور عشاء، ان کو کہا گیا جہری، اور ظہر اور عصر کو کہا گیا افراطی۔ تو اس کے اندر جو ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں، ان میں پہلی دو رکعت میں حمد اور دوسرا سورہ جو پڑھا جاتا ہے ظہر عصر کی نماز میں، وہ آہستہ آواز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن آہستہ آواز کا مطلب کیا ہے کہ سرگوشی والا ایک انداز ہو، دلی دل میں پڑھنا اس میں کافی نہیں ہوگا۔ اور جو جہری نمازیں جیسے فجر، مغرب اور عشاء، اس میں سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھنا، ایسا کہ سرگوشی سے معاملہ تھوڑا سا بلند ہو جائے، تو یہ جہری نماز ہے۔ تو یعنی دونوں کے لحاظ کرتے ہوئے نماز کو ادا کرو، جو نماز جہری وہ جہری انداز سے پڑھی جائے، جو اخفاتی ہے وہ اخفاتی انداز سے پڑھی جائے، جہر میں بھی چلانا نہیں ہے اور اخفات کے اندر بھی بہرحال دل ہی دل کے اندر پڑھنا کافی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے جو آخری آیت اس سورت کی ہے، وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، یہ پروردگار کے اوصاف، خدا کی شان، خدا کا کمال، اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حبیب کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی لم یتخذ ولدا، کہ جس نے کسی کو اپنی اولاد قرار نہیں دیا، یعنی اولاد ہونا کسی کی یہ اس کے لیے نقص ہے، یہ اس کا کمال نہیں ہے کہ وہ اولاد کا محتاج ہو، اولاد ہونا نقص ہے، پروردگار صاحب کمال ہے، پروردگار کو نہ کبھی موت آنی ہے، نہ پروردگار عالم کو کبھی ختم ہونا ہے، کہ اس کو اولاد کی ضرورت پڑے، نہ اس کے اوپر کوئی بڑھاپا آنا ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے اس کے ملک میں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ ہی عاجزی کی بنا پر اس کا کوئی یار اور مددگار ہے، وکبرہ تکبیرا، اور اس کی بڑائی کا اعتراف کرو جیسا کہ بڑائی کا اعتراف کرنا چاہیے، اللہ اکبر۔ یہاں پر یہ 111 آیتوں پر یہ صفحہ بھی مکمل ہوا اور یہ سورہ بھی مکمل ہوا۔ اس کے بعد انشاءاللہ 18 سورہ ہے، سورہ کہف، وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔